मेरे कागजी बाप, 2 महीने गुजर गए लेकिन आपकी कोई खबर ही नहीं मिली। मैं बेचैनी के साथ आपके खतूत का इंतजार करती रहती हूँ, आप चुप क्यों हैं? मैं जानती हूँ कि आपकी खामोशी की खास वजह है। क्या फिर मुझसे कोई गलती हो गई? फिर मुझसे नाराज हैं? बताइए बात क्या है, शायद मैं उसका इजाला कर सकूँ। मैं समझती थी कि जब मैं अहवाज से यहाँ पहुँचूँगी और जब ट्रेन से उतरूँगी तो आप मुझे लेने आएंगे और मेरी तन्हाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। आपका आखिरी ख़त बहुत अजीब था, मुझे लगा कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सबसे अहम तो आपकी तहरीर थी, बस सलीका अंदाज और उजलत में लिखी हुई। मेरा दिल आपकी प्यारी बातें सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेचैन है, आपकी उस खूबसूरत तहरीर के लिए भी जिसके इर्द गिर्द आप सुकून के साथ मुसव्वरी भी करते थे। ऐ मेरे मेहरबान बाप, जैसा कि आप चाहते थे मैं इमाम खुमैनी हॉस्पिटल में मुंतकिल हो गई हूँ जिसमें मुख्तलिफ़ तहकीकाती शोबे हैं। ये एक ऐसी जगह है जिसका तसव्वुर भी मेरे लिए ख्वाब था। आज जब मैं आपको ये ख़त लिख रही हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि शायद कोई ख़ास वाकया पेश आने वाला है। दुआ करें कि सब कुछ खैरियत से हो।
सलाम अलैकुम।
आपके मतन के हाशिए पर खास तौर से जहां मुश्किल थी, मैंने चंद किताबों के नाम और इंटरनेट के एड्रेस लिख दिए हैं। मेरा ख्याल है कि दकीक मुताले के लिए आपके काम आएंगे। ये किताब भी निस्बतन अच्छी है।
वाकई आपकी मेहरबानी का शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जहमत की है।
डॉक्टर आबिदी, ईएमजी मशीन आज भी खराब है।
तुम अच्छी खबर नहीं सुना सकती? उफ।
बहुत शुक्रिया।
आप कैसे हैं डॉक्टर?
शुक्रिया, ठीक है।
शुक्रिया डॉक्टर मंसूरी, आपकी रिपोर्ट से आगाह होना चाहते थे बेहरोज़े कियानी साहब के बारे में, वही जिसने अपने हाथ की रग काट डाली।
जी जी, उसकी तबीयत कैसी है?
ठीक है, गुज़श्ता रात उसका ऑपरेशन हो गया। सुना है बदकिस्मती से उसने उस वक्त खुदकुशी करने की कोशिश की जब आपकी फिजियोथेरेपी का वक्त था, ऐसा ही है?
वो हॉल में नहीं आना चाहता था, मैंने भी उसे मजबूर नहीं किया। मैं डियाथर्मी मशीन लेने गई थी, जब वापस आई तो वो अपनी रग काट चुका था।
लेकिन नर्सें कहती हैं कि आपने पहले उसे वरगलाने की कोशिश की थी।
मैंने सिर्फ एक बार उसका जवाब दिया था, वो भी इसलिए कि उसने मेरी तौहीन की थी। पूरा वार्ड जानता है कि वो किस कदर बदजबान है।
वो बीमार है, आपको ये बात समझनी चाहिए। खुदा करे कि वो आपके खिलाफ कोई केस ना करे।
कोई बात नहीं, मैं किसी को अपनी दोहिन की इजाजत नहीं दूंगी। डॉक्टर साहब, आपको मुझसे कोई काम तो नहीं है?
ये भी एक अच्छा रेफरेंस है, तुम इससे रुजू कर सकती हो।
शुक्रिया, चलती हूँ।
دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، چھوٹے شہروں سے آنے والوں سے خدا کی پناہ.
کیانی صاحب کے سلسلے میں مجھے لگتا ہے کہ محترمہ آزاد حق پر ہیں.
لیکن ڈاکٹر صاحب، اس خاتون کا غلط رویہ ایک انسان کی خودکشی کا باعث بنا ہے.
اتنی آسانی کے ساتھ انسانوں کے رویے کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. خودکشی ایک رویہ ہے، ایک رد عمل ہے جس کے اسباب کو پتہ لگانا ضروری ہے. بعض اوقات ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ ہے. میں دفتری ٹائم ختم ہونے سے پہلے رپورٹ آپ کو دے دوں گا.
ڈاکٹر صاحب، آپ آج کا کنسرٹ تو نہیں بھولے؟
وہی کنسرٹ جس میں تمہارا بھائی بھی حصہ لے رہا ہے؟
جی ہاں، ایک منفرد اور بے مثال پرفارمنس. دراصل یہ تھیمز اور آوازوں کی بنیاد پر ہوگی. در حقیقت شیروین آپ کی رائے جاننے کا مشتاق ہے.
یہ اس کی محبت ہے. میرا جی بہت چاہتا ہے کہ آؤں، لیکن افسوس کہ مجھے بہت ضروری کام ہے.
نہیں ڈاکٹر، آپ کو آنا ہی ہوگا. اور یہ کارڈ ہے آپ کے والدین کے لیے. اب میں چلتی ہوں.
بہروز صاحب، کیانی صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟
ڈاکٹر صاحب وہ سنتا ہے، ابھی اس نے مجھ سے بات کی تھی.
میں جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ خود بات کرے. بہروز،
خوش قسمتی سے اس کے ہاتھ کے آثار بالکل درست ہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے.
آرام سے.
جناب، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ ایک شخص کو ان کے پاس مستقل رہنا چاہیے؟
یقین کیجئے ڈاکٹر صاحب، بہت پریشان ہوں، بہت پریشان. فیکٹری کو تو میں نے خدا کے حوالے کر دیا. ایک دو مہینے قبل ہم انہیں یوکرین لے گئے، سب کچھ بند پڑا ہے.
یوکرین کیوں؟ دنیا بھر کے لوگ ایران آتے ہیں اور آپ وہاں چلے گئے.
کیا کہوں ڈاکٹر، دور کے ڈھول سہانے. ہم سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ وہاں کے ڈاکٹر معجزہ دکھاتے ہیں. یہ سب جائے جہنم میں. ہم 100 ملین سے زیادہ خرچ کر چکے ہیں، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا.
تھوڑا آرام سے، ان باتوں کی یاد دہانی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے.
اس بیچارے کی یہ حالت جس نے کی ہے، یہ وہی اس کی نالائق منگیتر تھی جس نے چھوڑ دیا اور چلی گئی.
ارے ڈاکٹر راتفر صاحب، یہاں کیسے آنا ہوا آپ کا؟
سلام اے عظیم کھلاڑی، تم بالکل فٹ لگ رہے ہو.
بہت بہت شکریہ. البتہ سارا قصور ان محترمہ کا ہے.
دھیان سے.
اس کے ایسا کچھ کر دیا ہے کہ وہ پیرالمپک کھیلوں میں شامل ہو جاؤں میں. ہمیں ویٹ لفٹنگ کا ریکارڈ توڑنا ہے، یقیناً توڑوں گا.
جناب معاف کیجیے گا، آپ ذرا آرام سے بات کر سکتے ہیں؟
معاف کیجیے گا جناب.
ڈاکٹر صاحب، کیا بہتر نہیں ہوتا کہ آپ انہیں اسی پرائیویٹ کمرے میں باقی رکھیں؟
نہیں، اس کے لیے اکیلے رہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. عزیز صاحب جیسے کسی شخص کا اس کے پاس ہونا اس کے لیے بہت اچھا ہے.
یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے جوس کا کام کر رہا ہوں؟
جوس؟ ہاں مجھے یاد آیا، یہ پھل اور نکیلی چیزیں اس سے دور رکھیں. برائے مہربانی اس مرتبہ مت بھولنا.
معاف کیجیے گا. ہیلو ہیلو
ڈاکٹر، اب چلتا ہوں.
ڈاکٹر صاحب، یہ وہی ہے جو آپ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا؟
ہاں، ہم اسے تمہارے پاس لائیں تاکہ اس کے پاس ایک اچھا بہانہ ہو.
بہت اچھا ہے ڈاکٹر صاحب، آج تم بہت خوش لگ رہے ہو.
کیا ابھی تک ان کے ساتھ آپ کا کام ختم نہیں ہوا ہے؟
نہیں، اب تو ایکیوپنکچر کا زمانہ ہے.
نہیں نہیں، میں نے 2 بجے آپ سے مشاورت کا ٹائم لیا ہوا تھا.
نہیں، مجھے تو بالکل یاد نہیں ہے.
ارے 2 بجے؟
نہیں خدا کی قسم، ایسا بالکل نہیں ہے. تم جس قدر جبڑا کم ہلاؤ گے اتنا ہی تمہارے جبڑے زیادہ مضبوط بنیں گے. ہم تم کو تحقیقاتی وارڈ میں بھیج کر تم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے بھائی، اگر ایسا ہی ہے تو آپ لوگ اپنا منہ میٹھا کیجیے. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ ساتھ خوش رہیں انشاءاللہ. لیجیے.
السلام علیکم.
السلام علیکم. میں کتابیں لایا ہوں، چند دنوں بعد لے جاؤں گا.
جی بالکل.
السلام علیکم.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی. بہت سے سوالات میرے ذہن میں آئے ہیں.
میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے جلدی ان کتابوں کے لیے آ جائیں گی۔ کیا ساری کتابیں اسی وقت پڑھنا چاہتی ہیں؟
اگر ایسا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔
اچھا، جبکہ آپ کو نفسیات سے دلچسپی ہے تو پھر آپ فیزیو تھراپسٹ کیسے بن گئیں؟
چونکہ ان دونوں میں میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے۔
لیکن ان میں سے ایک کا موضوع جسم ہے، دوسرے کا روح۔
دونوں انسان کے بارے میں ہیں، جیسے ایک سکے کے دو رخ۔
آپ کا زاویہ نگاہ اچھا ہے۔ آزادہ صاحبہ، میں کافی عرصے سے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، کیا آپ کے پاس وقت ہے؟
جی ہاں، حاضر خدمت ہوں، فرمائیے۔
جانتی ہیں، میں نہیں جانتا کہ یہاں یہ بات کرنے کا مناسب مقام ہے یا نہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ آپ کتنا مجھے پہچانتی ہیں۔ میں 1954 میں پیدا ہوا تھا، میں نے سائیکولوجی پڑھی ہے اور باہر میرا ایک چھوٹا سا کلینک بھی ہے۔ میرے لیے خدا کس قدر مشکل کام ہے۔
کیا؟
میں مشاورت کے وقت سب سے کہتا ہوں کہ مت گھبرائے کریں، اور اب میں خود دیکھیے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ البتہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں گھر والوں کے ساتھ آپ کے والد محترم کی خدمت میں پہنچوں۔
لیکن ڈاکٹر صاحب، میں بالکل،
حقیقت میں مجھے تو آپ لوگوں کے آداب و رسوم سے آشنائی نہیں ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ آپ لوگ کے بھی ہر ایرانی گھرانے کی طرح کچھ خاص آداب و رسوم ہوں گے۔ آپ اہواز کیے ہیں نا؟ کیوں؟
جی،
ہمارا خاندان اصل میں ترک ہے۔ حقیقت میں رادفر خاندان تبریز کے اصیل اور قدیم خاندانوں میں سے ایک ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے والد پیٹرو کیمیکل انجینئر ہیں۔
اصل میں ڈاکٹر صاحب، میرے حقیقی والدین کئی برس پہلے وفات پا چکے ہیں۔
اوہ، مجھے بہت افسوس ہوا۔
لیکن میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں معذرت چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ میں نے وہ بیوقوفی کی باتیں ڈاکٹر سے کیوں کی تھی۔ بعض اوقات انسان ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ اسے اپنی مرضی کے خلاف بات کرنی پڑتی ہے۔ اے میرے پیارے والد، جب مجھے آپ کی رہنمائی کی زیادہ ضرورت ہے، آپ خاموش ہیں، مجھ سے باتیں کریں، مجھے دوبارہ تسلی دیں۔ کم سے کم اپنے خط ہی کے ذریعے مجھے بتا دیجئے کہ میں اس نئی پریشانی میں کیا کروں۔ آپ سے ہمیشہ پیار کرنے والی آپ کی بیٹی نگار۔ یہ بتاؤ، اگر تم کسی کی مدد نہیں چاہتے ہو تو تم ہاسپٹل کیوں آئے؟
تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مجھے عورتوں سے شدید نفرت ہے۔
ڈاکٹر صاحب، آپ برا نہ مانیں، جب سے اس بندے خدا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس وقت سے اسے سب کچھ الٹا نظر آ رہا ہے۔ جو بھی اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش۔
تم اپنا منہ بند رکھو، لگتا ہے گالی سننے کا من کر رہا ہے۔
میں تو سن کے عادی ہو گیا ہوں۔ محترمہ، دیکھیے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں بہروز صاحب، اتنا غلط مت سوچا کرو۔ جیسے اگر کسی دن کوئی پرندہ اڑتے ہوئے تمہارے سر پر کوئی حرکت کر دے تو تم خدا کا شکر کرو کہ ہاتھیوں کے پر نہیں ہوتے۔
اچھا مذاق ہے۔ اچھا بتاؤ، ہم دونوں میں کیا فرق ہے؟ تم تو وہ ہو کہ تمہارے نیچے کی صفائی اگر نہ کی جائے تو تمہارے بدبو سب مر جائیں گے، اور شاید اسی وجہ سے تم ہاتھیوں کا قصوروار ٹھہرا رہے ہو، ہے نا؟
ان باتوں کے بجائے اپنے وقت سے فائدہ اٹھاؤ۔
نہیں 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 چاہیے، میں نے کہا نہیں چاہیے۔ خردماغ، سمجھ میں آیا؟ نہیں چاہیے، بھاگ یہاں سے۔
پچھلی بار میں نے تم سے کچھ نہیں کہا تھا، میں سمجھ رہی تھی کہ تم بچے ہو، لیکن اگر اب تم نے اپنی زبان پر قابو نہ رکھا تو پھر جیسا ضروری ہے ویسے ہی تم سے پیش آؤں گی۔
मेरी जान के पीछे पड़े हुए हो, मुझे छोड़ क्यों नहीं देते?
तुम क्यों मेरे फोन का जवाब नहीं देती?
मैं तुम्हारे फोन का जवाब क्यों नहीं देती? ये तो मालूम है, वाज़े है। शायद तुम बिल्कुल भूल गए हो कि सब कुछ कोर्ट में ही खत्म हो चुका है।
मैं कोर्ट जाने से पहले इस काम पर राजी नहीं था। मैंने सोचा था कि तुमको ठोकर लगेगी तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी।
तुम गलत।
मोहतरमा मोहम्मदी आईसीयू वार्ड, मोहतरमा मोहम्मदी आईसीयू वार्ड।
देखो मसूद, मेरे वालिदैन सारी बातें कर चुके हैं, वो तुमको मारने के लिए तैयार नहीं है, तुम समझ सकते हो?
नसरीन, तुम कब बड़ी होगी? देखो, मैंने तो हमेशा तुम्हारे वालिदैन का एहतराम किया है। तुम्हें भी ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहिए था कि वो हमारी जिंदगी में मुदाखलत ना करते।
तुम्हारा यही तो मसला है। मेरे वालिदैन हमारा बुरा तो नहीं चाहते थे, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें बस। लेकिन तुम नहीं माने, तुमने उनकी हर बात की मुखालिफत की। अब तुम क्या उम्मीद रखते हो? क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपने हसब नसब को लात मार दूं?
ओहो, हसब नसब? मैं नहीं जानता कि ये हसब नसब क्या है जिसने हम दोनों को अलग कर रखा है। अब छोड़ो भी, छोड़ दो कौमों कबीले का ये खेल, छोड़ दो।
तुम्हारी ये बेवकूफाना बातें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। तुम्हें किसने इजाजत दी है कि मुझे डिस्टर्ब करो है? अभी मैं गार्ड को फोन करती हूँ ताकि तुम्हें पता चले।
देखो, अगर तुमने मेरे फोन का जवाब ना दिया तो मैं दोबारा लौट आऊंगा।
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं तुमको देखना तक नहीं चाहते, समझी? नहीं चाहती।
देख लेना।
जनाब डॉक्टर हकीमी, सेंट्रल ऑफिस।
डॉक्टर साहब, हमको असल मसला बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इस वक्त बहरोज की हालत अच्छी नहीं है, उसको मशवरे की जरूरत है।
बहरूज के बारे में तो सोचा जा सकता है, लेकिन उसके वालदैन को क्या करोगे?
उनके बारे में भी मैंने सोच रखा है, मैंने उनको भी अपने पास बुलाया है, उम्मीद है कि वो आएंगे।
लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है।
हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इस हफ्ते के आखिर तक का वक्त है। मैं जानता हूँ कि वक्त कम है, लेकिन तुम कवानीन को तो मुझसे बेहतर जानते हो।
कल मुझे कंसर्ट के बारे में आपसे पूछने का मौका ही नहीं मिला, बहुत जल्दी आप वहां से चले गए।
हाँ हाँ, मुझे माफ करना, मुझे उम्मीद है कि शर्विन नाराज नहीं हुए होंगे। खुदा की कसम, मैं आजकल बहुत मसरूफ हूँ।
डॉक्टर मंसूरी मोहतरमा के रिश्तेदार हैं।
कौन सी मोहतरमा?
वही आजादे साहिबा।
मुझे तो नहीं लगता, लेकिन क्यों?
चूंकि वो उनका बहुत ख्याल रखते हैं, जानते हैं उनके अहवाल से तेहरान ट्रांसफर होने का लेटर डॉक्टर मंसूरी ने ही तैयार किया था।
बहरहाल वो उस वार्ड के इंचार्ज हैं।
ठीक है, लेकिन आप खुद ही जानते हैं कि किसी को नौकरी देना वो भी इस शोबे में कोई आसान काम नहीं है।
आपको आजादा से क्या दुश्मनी है?
मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर मंसूरी ने सिर्फ उस पर तरस खाते हुए उसका तेहरान ट्रांसफर करवाया है।
तरस?
क्या आप नहीं जानते, वो यतीम खाने में पली बड़ी हैं, बेचारी की परवरिश इमदादी कमेटी ने की है, शायद अहवाज के किसी यतीम खाने में, अलबत्ता शायद।
आपको ये बातें कैसे पता चली?
यूं ही इत्तेफाकी तौर पर मुझे पता चला है, मतलब अपने एक मुलाजिम ने इसकी फाइल देखी। उसका कहना है कि उसके माँ बाप भी जंग में मारे गए थे।
मैं चलता हूँ।
وہ خالہ میرے پیار میں بہت درد ہو رہا ہے.
جب تم فٹ بال کھیلتے ہو تو تمہیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا خیال رکھنا چاہیے.
ڈاکٹر صاحبہ, جب بھی یہ بچہ آپ کو دیکھتا ہے تو مریض ہونے کا بہانہ بناتا ہے.
میں جانتی ہوں کہ اسے کون سی بیماری ہے, اس کی دوا بھی میرے پاس موجود ہے, لیجیے.
واہ واہ, آپ کا بہت بہت شکریہ.
چلو اب ٹھیک ہو گئے, چلو بچوں کے پاس چلو. میں تم پہ قربان جاؤں, تم کیوں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتی ہو؟ کچھ بچایا بھی کرو, کچھ جہیز کے بارے میں بھی سوچو.
یہ بھی ایک طرح کا بینک بیلنس ہی تو ہے.
تم بہت اچھی پیاری بچی ہو, اس لیے میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں. اپنی آنکھیں بند کرو.
کس خوشی میں؟
تم آنکھیں بند تو کرو, خود ہی سمجھ جاؤ گی. بند ہی کرو. اب دیکھو.
کیا بات ہے, آپ کا شکریہ. انہوں نے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ میں تو انہیں اپنا ایڈریس دے چکی تھی.
یہاں بھی امدادی کمیٹی کی زیر نگرانی ہے, وہ جانتے ہیں کہ تم یہاں ہمارے ساتھ کام کرتی ہو. انہوں نے اپنا کام آسان کیا ہے.
میری پیاری بیٹی نگار, شاید تمہارے لیے میرا یہ آخری خط ہو. مجھے ایک بہت اہم سفر درپیش ہے جس کی وجہ سے تمہیں خط لکھنا میرے لیے مشکل اور ناممکن ہے. میری ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے, اس کے لیے معاف کر دینا. گویا میں نے یہ تحریر ایسی ٹرین میں لکھی ہے جو مسلسل چل رہی ہے. میری پیاری بیٹی, تم ادراک کی اس منزل پر پہنچ چکی ہو کہ اب تم کو میرے چھوٹے چھوٹے جوابات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تحقیق کرنے والی تمہاری روح کبھی بھی بے بس نہیں ہوگی. بھولنا مت کہ سب کچھ تمہارے اندر موجود ہے. اچھی طرح غور و فکر کرو, اس کے بعد خدا پر توکل کرو. اے میری بیٹی, سچائی کو اپنا شعار بناؤ اور جان لو کہ یتیم ہونا عیب نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کے والدین نہ ہوں, بلکہ یتیم وہ ہے جو ادب سے تو ہی دامہ ہو. تم سے ہمیشہ محبت کرنے والا کاغذی باپ.
محترمہ آزادی جی, صبح خیر.
شکریہ.
آج سے آپ کو نئی ذمہ داری سونپی گئی ہے, لیجیے.
کیسی ذمہ داری؟
ایک مریض کو انکولوجی وارڈ سے ہمارے وارڈ میں لایا گیا ہے. افسوس یہ کہ اس کی عمر کے آخری لمحے ہیں. ڈاکٹر منصوری کا اصرار ہے کہ اس بیمار کو آپ کی نگرانی میں رکھا جائے.
کینسر کے مریضوں کا ہمارے وارڈ سے کیا تعلق؟
میری بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. میرے خیال میں وہ ڈاکٹر کے رشتے داروں میں سے ہیں.
میری مصروفیت بہت زیادہ ہے, میں خود ہی ڈاکٹر منصوری سے بات کروں گی.
ٹھیک ہے, آپ خود ہی بات کر لیں, لیکن مجھ سے مدد کی توقع نہ رکھیے گا.
ہاں جی سعید, یعنی مطلب وہی آدمی جو ہمارے وارڈ میں منتقل کیا گیا ہے اور میری نگرانی میں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اچھی نرس اس کی دیکھ بھال کرے.
وعلیکم
السلام ڈاکٹر راتفر, ایسا لگتا ہے کہ آج ساتویں وارڈ والوں کا دن ہے. چلیں چلیں کمرے میں چلیں.
معاف کیجیے گا, میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتی تھی. میں بیمار کے علاج کا آرڈر خود آپ سے حاصل کرنا چاہتی ہوں.
ٹھیک ہے, آپ پوری کوشش کریں. ہاں جی سعید, ہمارے لیے بہت محترم ہے. اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو خود مجھ سے کہنا, میرے کمرے کا دروازہ ہمیشہ تمہارے لیے کھلا ہے.
آپ کی مہربانی ہے, اب میں چلتی ہوں. خدا حافظ.
خدا حافظ میری بیٹی. ہاں تو ڈاکٹر یہاں کیسے آنا ہوا؟ کھڑے کیوں ہوں؟ آؤ دو چائے یہاں بھجوا دیجیے گا.
جی ضرور.
آپ کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ آپ کی میٹنگ ہے, اسی لیے میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا.
حاضر خدمت ہوں.
میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ محترمہ آزادہ کو کس حد تک پہچانتے ہیں.
آپ کا مطلب اپنی آزادہ صاحبہ ہے؟ لیکن کیوں؟
ایک ثواب کا کام ہے.
اپنے بارے میں؟
آپ کی اجازت ہو تو. البتہ فی الحال میں تحقیق کر رہا ہوں. میں بہت چاہتا ہوں کہ ان کے ماضی سے آگاہ ہو سکوں.
मैं क्या कह सकता हूं? मोहतरमा आजादा जब कमसिन बच्ची थी तो अपने माँ बाप से महरूम हो चुकी थी जंग में, और तकरीबन उसी जमाने से इमदादी कमेटी की निगरानी में थी।
मतलब ये कि उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है?
नहीं, उसका अफसोस है।
हैरत है, लेकिन वो खुद कैसे शख्स के बारे में बात कर रही थी जो उनके लिए बाप का दर्जा रखता है?
गालिबन आपकी मालूमात मुझसे ज्यादा है। हकीकत में शुरू से ही एक शख्स इमदादी कमेटी के तवस्सुत से उसकी तालीम मुकम्मल होने तक एक हकीकी बाप की तरह उसकी माली इमदाद करता रहा।
आप उसे जानते हैं?
नहीं, वो नहीं चाहता है कि पहचाना जाए। असल तो मोहतरमा आजादा की शख्सियत है, उन्होंने खुद अपनी तामीर ज़ात की है और सख्त हालात में परवान चढ़ी हैं। तुम तसव्वुर करो, जंग, यतीम खाना, शायद ही कोई लड़की इतनी तरक्की कर सकती है।
आप उन्हें कब से जानते हैं?
जब से उनका ट्रांसफर हुआ है, 5-6 महीनों से।
ये लीजिए।
शुक्रिया। शायद आपके लिहाज से ये बहुत कम अरसा है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वह हर एतबार से काबिल एतमाद खातून है। क्या हुआ, क्या मेरा यकीन तुम्हारे लिए काफी नहीं है?
क्यों नहीं, इत्तेफाक से मेरे लिए बहुत अहम है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आपका वहीद भी किसी से शादी करना चाहे तो जरूर आप
अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरा दिल चाहता था कि वहीद के लिए उसी लड़की को शादी का पैगाम दूं, तो क्या तुम यकीन करोगे? अलबत्ता वहीद अपनी तालीम की वजह से शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मेरे नजदीक तो आप कहीं वहीद से बेहतर हैं। आप जानते हैं मैं तकल्लुफ से काम नहीं लेता।
आपकी नवाजिश है। मैं चलता हूं।
बेहोश है?
नहीं, सो रहा है।
इनका फैमिली नेम क्या है?
सईद अलवी। जब उस वार्ड में थे तो उन्हें हाजी सईद के नाम से पुकारते थे। अलबत्ता उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें किस नाम से पुकारा जाए, अब तो उनका कुछ बचा नहीं है।
डॉक्टर मंसूरी दिमाग और आसाब के स्पेशलिस्ट हैं, ना जाने क्यों वो इस बीमार का इलाज कर रहे हैं।
ये बंदे खुदा तो इसराइल की जेर निगरानी है, उनको तो अब रुख्सत होने की तैयारी करनी चाहिए, इसीलिए इन्हें यहाँ मुंतकिल किया गया है ताकि इनकी वजह से दूसरे वार्ड वालों पर बुरा असर न पड़े।
हाफिज की गजल से ज्यादा बेहतर किसने देखी है?
आप जाग गए क्या हाजी साहब?
शायद हिजियान बोल रहे हैं।
ख्वाब में तुझे देखा और कमान को किया खम, फूल भी बुलंद व बाला, पेड़ को खम देखकर शर्मा गया। क्या टाइम हुआ है बेटी?
2 बजे हैं। ये मोहतरमा आजादा हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं।
क्या आप अपने हाथ हिला सकते हैं?
मेरे हाथ अब मुझसे तंग आ चुके हैं। 1 माह कबल तक हिला सकता था, लेकिन
आपके बदन के पट्टे कमजोर हो चुके हैं। आपको हर रोज थोड़ी वर्जिश करनी चाहिए। क्या आप चल सकते हैं?
जहाँ तक तुम कहो।
इन्हें हॉस्पिटल के सब्जार में पैदल चलने और परिंदों को दाना डालने में मजा आता है।
वो किताब मुझे दोगे जरा? बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा है आपका हौसला बुलंद है। जब तक आप मसरूफ हैं तब तक मैं कहती हूँ कि जरूरत की चीजें यहाँ ले आएं।
जनाब, मैं तो कहता हूँ कि जब से आप इस वार्ड में आए हैं तब से आपके शायराना शौक भी बढ़ गया है।
आजादा साहबा
जी, फरमाइए।
آئیے بیٹھیے، میں آپ کو پہنچا دیتی ہوں.
معاف کیجیے، آپ کون ہیں؟
میں مہران کی والدہ ہوں، ڈاکٹر مہران ردفر.
جی
آپ کو یقیناً تعجب ہوا ہے، ہے نا؟
جی آپ مجھے کیسے پہچانتی ہیں؟
اپنی ایک دوست کے ذریعے. مہران اپنی باتیں دوسروں سے نہیں کرتا، آپ تو اسے بہتر جانتی ہیں.
جی خدا انہیں آپ کے لیے محفوظ رکھے، بہت ہی باکردار اور محترم انسان ہیں.
میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتی ہوں. شاید آپ سوچتی ہوں گی چونکہ ہمارے مالی حالات اچھے ہیں تو مہران آسانی کے ساتھ پل بڑھ گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مجھے بہت محنت کرنی پڑی ہے، وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں. میری ممتا مجھ سے غلط نہیں کہتی ہے، وہ آپ کو پسند کرتا ہے، البتہ کسی حد تک.
آپ یہ باتیں مجھ سے کیوں کر رہی ہیں؟
اس لیے کہ تم میرے خیال میں ذہین لڑکی ہو. مہران ایک ایسا شخص ہے کہ جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. خدا تمہارے مرحومین کی مغفرت کرے. میں نے سنا ہے کہ اپنے والدین کی وفات کے بعد تم نے یتیم خانے میں پرورش پائی ہے.
جی ہاں، اہواز کے ایک یتیم خانے میں. وہاں ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا. وہاں تقریباً 50-60 لڑکیاں تھیں، ہم لوگ اسے گھر کہتے تھے. اگر آپ وہاں جانا چاہتی ہیں تو میں آپ کو اس کا ایڈریس دوں.
دیکھو بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تم نے بہت مشکل وقت گزارے ہیں، میں شاید یتیم کی مشکلوں کا احساس بھی نہ کر سکوں، لیکن ایک ماں کی حیثیت سے یہ سمجھ سکتی ہوں کہ جس مقام پہ تم اس وقت ہو، والدین کے بغیر اس کی کیا حیثیت ہے.
میں واقعی نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ اتنا مقدمہ کس بات کے لیے. ڈاکٹر صاحب نے ایک دن مجھ سے شادی کی بات کی تھی، لیکن میں نے فوراً ہی انکار کر دیا تھا.
میرا مقصد تمہاری توہین نہیں ہے، ماشاءاللہ تم ہوشیار اور خوبصورت بھی ہو، ذہین اور سمجھدار بھی ہو، لیکن ہمارے یہاں کچھ ایسی خاندانی باتیں ہیں جن کی طرف ممکن ہے کہ مہران بھی مترجہ نہ ہو. مجھے لگتا ہے کہ تم اس سے شادی نہیں کر سکتی.
اچھا ہوتا آپ یہ باتیں اپنے پیارے بیٹے سے کرتی. معاف کیجیے گا، میں یہیں اترنا چاہوں گی،
لیکن ابھی اسٹاپ تو دور ہے،
میں پیدل جانا چاہتی ہوں.
آزادہ بیٹی، اگر واقعی تم مہران سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہو تو فوراً اس سے کہہ دو، اور ہاں اسے ملاقات کی بالکل خبر نہیں ہے.
اگر میں جانتی ہوتی کہ وہ بھی میرے بارے میں آپ کی طرح فیصلہ کریں گے تو میں ان کو بالکل جواب نہ دیتی.
کیا میں پوچھ سکتی ہوں کیوں؟
کیا واقعی جاننا چاہتی ہیں؟
میں جاننا چاہتی ہوں.
یتیم خانے میں زندگی گزارنا یا والدین کی موت کا میں نے انتخاب نہیں کیا تھا، تو پھر کیوں جو چیز میری قسمت میں نہیں تھی اس کی وجہ سے میری توہین ہونی چاہیے، یا جسے میں پسند کرتی ہوں اسے حاصل نہ کر پاؤں؟ خدا کے نبی بھی یتیم تھے، کیا آپ ان کے بارے میں بھی میرے جیسا فیصلہ کر سکتی ہیں؟
میں لیبارٹری کے چوہے کی طرح کب تک یہاں بیٹھا رہوں گا؟
اگر تم تصور کرتے ہو کہ تم لیبارٹری کے چوہے ہو جب تک تمہاری مرضی ہو اس وقت تک.
اگر آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کیوں لوگوں کا ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ ہیں،
مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے تم کو دعوت نامہ بھیجا ہو، تم خود ہی آئے ہو. اس کے علاوہ یہی سوال تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، البتہ احترام کے ساتھ. یہ تمہاری فائل ہے، تعاون نہ کرنا، بدخلقی اور خودکشی. تم تو اپنے اوپر رحم نہیں کرتے ہو، تو دوسروں سے کیا امید رکھتے ہو؟
ایک عام سا آپریشن، ایک معمولی انجیکشن کے لیے تو اس قدر بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب.
پیارے بچے، جسے تم معمولی کام کہہ رہے ہو یہ آخری کام ہے جو ہم انجام دینا چاہتے ہیں، جیسے تالے میں چابی گھمانے کی طرح ہے، البتہ اگر چابی اور تالا موجود ہو تو۔ دیکھو، جب تک تمہارا جسم اور روح تیار نہ ہو، جب تک ڈاکٹر تمہاری پنڈلی سے اسٹیم سیلز نکال کر ان کی تعداد بڑھا نہیں لیتے، اس وقت تک اس معمولی انجیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
البتہ جتنا آپ کہہ رہے ہیں اتنا بھی ناسمجھ نہیں ہوں ڈاکٹر۔ میں جانتا ہوں کہ ایک دو مہینے تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنے کا کیا مطلب، یعنی بے تحاشا دولت جو آپ لوگ کے جیب میں جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب ٹیسٹوں کا ثواب ہوتا ہے اور میڈیکل کی مدد ہوتی ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ جیسا ہر ڈاکٹر ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ معاف کیجیے گا، کچھ نہیں کر پائے، شرمندہ ہوں میں، معاف کیجیے گا۔
یہ لو، اب جب ایسا ہے تو آؤ میرے ساتھ۔ خواتین حضرات، معاف کیے گا، آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں۔ تم اپنی آنکھیں اچھی طرح کھول کر دیکھو، یہ وہی ہیں جن کا ہم نے ٹائم ضائع کیا ہے۔ اگر ان میں سے بعض کی حالت اگر تم سے زیادہ خراب نہیں تو بہتر بھی نہیں ہے۔ اس کو دیکھو، خدا طاقت دے، اس کی ریڑھ کی ہڈی اندر سے دو مہرے اوپر سے کٹ گئی تھی، لیکن اب چل سکتا ہے۔ اس بندے خدا کا پیشاب نہیں رکتا تھا، تمہاری طرح بستر پہ پڑے پڑے مر رہا تھا، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہے، اب سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ معاف کرنا، دیکھ رہے ہو، اسے محسوس ہوتا ہے، اس کے پاؤں میں زندگی واپس لوٹ آئی ہے، اس لیے کہ اس نے خود چاہا ہے اور دو سال تک کوشش کی ہے۔ بہروز، اگر اب بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب وقت ضائع کرنا ہے تو یہ تمہاری فائل ہے۔ خدا حافظ۔
کافی، اب تھوڑی دیر بیٹھ بھی جائیے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کس وقت حج کی زیارت سے مشرف ہوئے؟
میں کبھی حج پر نہیں گیا۔
آپ مذاق کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ کو سب لوگ حاجی کیوں کہتے ہیں؟
یہ ایک پرانا مذاق ہے، شاید ایک پرانی آرزو ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکی۔
میرے خیال میں اب بھی دیر نہیں ہوئی، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کرتی ہوں۔
میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں۔
اگر خدا چاہے تو وہ انسان کی حیثیت نہیں دیکھتا ہے۔ اچھا، اگر اس نے آپ کو بلا لیا تو آپ کی سب سے بڑی دعا کیا ہوگی؟
میں چاہتا ہوں کہ حج کے موقع پر احرام کے لباس میں خانہ کعبہ کے پاس میری موت ہو۔
نہیں، بہتر ہے کہ ہم اچھی اچھی باتیں کریں، جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کیوں نہیں کرتے؟
اس کا بلانا بہر ہی شفا ہے، تم کیوں سمجھتی ہو کہ موت اچھی چیز نہیں ہے؟
میں کہتی ہوں کہ جب تک زندگی اور امید ہے ہم موت کے بارے میں کیوں سوچیں؟
میں دنیا کے اس لباس کو دل سے چھوڑنا چاہوں گا اور صرف اپنے مالک سے حقیقی حقیقی زندگی طلب کرنا چاہوں گا۔
ایک منٹ میری بات تو سن لیجیے، یقین مانو کہ میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک منٹ پہ تو میری بات سن لیجیے۔ نگار صاحبہ،
آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ میں یہاں کام کرتی ہوں، کس نے میرے بارے میں آپ کو بتایا ہے؟
میں پناہی صاحبہ سے کہہ چکا تھا، لیکن کیا انہوں نے آپ سے کچھ نہیں کہا؟
پناہی صاحبہ، ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟
یہ کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ البتہ پناہی صاحبہ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم دونوں اچھی جوڑی نہیں ہیں، لیکن مجھے آپ اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دن امدادی کمیٹی کے آفس میں آئی تھی اور میں نے آپ کو سلام کیا تھا، آپ مسکرائی بھی تھی۔
کون سے آفس؟ محترمہ پناہی کے پاس؟
ہاں، نخرے بھی کیے تھے اور بعد میں چلی گئی تھی، اب یاد آیا؟
जनाब, ना तो मैं आपको जानती हूँ और ना ही पहचानती हूँ, और शादी का भी कोई इरादा नहीं है।
सारी लड़कियाँ शुरू में यही कहती हैं। देखिए निगार साहिबा, मेरे हालात अच्छे हैं और मैं मोहब्बत इंसान भी हूँ।
देखिए जनाब, आप मेरे दादा की उम्र के लगते हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। अगर दोबारा मेरे पास आए या मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं पुलिस को इत्तला दे दूंगी।
आपने बहरूज को मुझसे और हाजी से ज्यादा अच्छी तरह पहचाना है। वह अपने बाप पर गया है, बहुत ज्यादा जिद्दी है, किसी की भी बात नहीं सुनता। डॉक्टर साहब,
तुम एक ही झटके में सारी बात मेरी बता दो।
ज्ञानी साहब, फिर आप अपना वादा भूल रहे हैं मेरे भाई।
डॉक्टर साहब, ये सब बातें मुझे जबानी याद हैं। मुझे एक बात साफ साफ लफ्जों में कहने दीजिए, मुझे आप और आप जैसे डॉक्टरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैंने उम्र का बड़ा हिस्सा बाजार में गुजारा है और गालियां सुनी हैं, लेकिन अब क्या, अब मैं मालिक हूं। तुम्हारे जैसे सैकड़ों इंजीनियर और डॉक्टर मेरे अंडर में काम करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर कुछ सलाहियत है तो इस बच्चे को ठीक करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो।
इलाज करने से पहले हमें देखना होगा कैसे इसकी हालत ऐसी हुई, हुआ क्या है कि नौबत यहां तक पहुंच गई है।
मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप हॉस्पिटल को तबीयत का मरकज समझ बैठे हैं।
जब किसी की रीढ़ की हड्डी कट जाती है तो उसके हाथ पांव किसी चीज को महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब किसी की रूह माजूर हो जाती है तो मुमकिन है कि वो इश्क और आतिफत से भी महरूम हो जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग जैसे उसके जिस्मानी मसाइल पर तवज्जो दे रहे हैं, उसके रूहानी नफसियाती मसाइल पर मुतवज्जो क्यों नहीं है।
तो फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं।
आपको अपना जावी निगाह बदलना होगा। इन गली कूचों में सैकड़ों और हजारों अफराद चल फिर रहे हैं, सबके सब समझते हैं कि बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उनमें से अक्सरियत शदीद नफसियाती बीमारियों में मुबतला है। उनमें से एक दूसरे को धोखा देता है, दूसरों का माल चोरी करता है, एक दूसरे को बेवकूफ बनाता है, एक दूसरे से झूठ बोलता है, बाप बेटे का और बेटा बाप का एहतराम नहीं करता है। उनमें से अक्सर समझते हैं कि बीमारी सिर्फ यही होती है कि हाथ सूज जाए या सर में दर्द हो या रीढ़ की हड्डी टूट जाए। फर्ज करें कि बहरूज सेहतियाब हो जाए तो वह और ज्यादा गहरी खाई में जाना चाहेगा। आजादा साहिबा, माफ कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको थोड़ा वक्त लेना चाहता हूँ।
वालेकुम सलाम, माफ कीजिए मैं जरा जल्दी में हूँ।
सिर्फ कुछ मिनट। मैं जानना चाहता था कि क्या आपने अपने वालिद से बात की है। एक मिनट, क्या मैंने कोई बुरी बात कही है?
मतलब आप खुद नहीं जानते?
क्यों नहीं, मेरी वालिदा ने मुझे बताया कि उन्होंने कल रात आपसे बात की थी। अलबत्ता मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि किसने आपके बारे में उनको मालूमात दी होगी।
आपकी वालिदा ने सच्चाई के साथ अपनी बात की है, वो आपकी भलाई चाहती हैं।
इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे माफी मांगूं। मैं नहीं जानता हूँ कि आप दोनों दरमियान क्या बातें हुई, लेकिन ये यकीनी है कि जो कुछ भी आपने कहा है उससे मुतासिर हुई हैं।
आपकी वालिदा की बातें भी दुरुस्त थी। शादी ऐसा मसला नहीं है जो दो अफराद तक महदूद हो। उनको ये जानने का हक हासिल है कि जो लड़की उनके खानदान में आने वाली है वो कौन है, उसका हसब नसब क्या है।
हसब और नसब मेरे नज़दीक भी अहम है। ये दर हकीकत वही अहमियत है जो हम अपने वालिदैन और कौम कबीले को देते हैं। अफसोस तो ये कि बहुत से ऐसे अफराद भी हैं जिनके माँ बाप तो हैं लेकिन उनका कोई हसब और नसब नहीं है। क्या फ़र्क है कि इंसान के पास कोई चीज़ हो लेकिन वो उसकी कदर ना समझता हो।
मैं आपके लिए बहुत एहतराम की कायल हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम एक दूसरे के लिए मुनासिब नहीं हैं।
क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों?
देखिए राजफर साहब, मैं ख़ास हालात में पली बड़ी हूँ। मेरी तरबियत, मेरी दिलचस्पियाँ, मैं कह सकती हूँ कि तकरीबन मेरी हर चीज़ मेरी हम उम्र लड़कियों से मुख्तलिफ है।
अच्छा, तो जिस फर्क का आप जिक्र कर रही हैं वो अच्छा या बुरा?
मेरे अपने लिए यह अहम नहीं है, वो दूसरे हैं जो बड़ी आसानी से किसी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे मुमकिन है मैं लिबास के फैशन, मेकअप और इस तरह की चीज़ों को अहमियत ना दूँ। अलबत्ता इसलिए नहीं कि उन चीज़ों से मुझे नफरत है, लेकिन चूंकि मुझे पसंद नहीं है इस लिहाज से थोड़ी अनोखी लगूँ।
دوسروں کی رائے آپ کے لیے کیوں اتنی اہم ہے؟
کیونکہ اگر اہم نہ ہوتی تو آپ کی والدہ میرے پاس نہ آتی۔
آزادہ صاحبہ، اگر میں آپ سے کہوں کہ یہی خصوصیتیں میری دلچسپی کا باعث بنی ہیں تو کیا آپ یقین کریں گی؟ صاف گوئی اور سادگی، محنت، یہ کہ آپ دکھاوا نہیں کرتی ہیں اور یہ کہ کسی کی آڑ میں نہیں جاتی، یہ میرے لیے بہت اہم ہے۔
لیکن جو چیز آج اہم ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معمولی ہو جاتی ہے۔ ذوق و سلیقے کا اختلاف، دوسروں کی بظاہر کم اہم آرا، بعد میں یہ چیزیں انسان کی کمزوری ہو جاتی ہیں۔
بہت بے رحم ہیں آپ۔
بے رحم؟
اپنے اوپر بھی رحم نہیں کرتی۔ آپ کی زندگی کے سخت حالات باعث بنے ہیں کہ آپ اپنے جذبات کو ہی پامال کر ڈالیں۔
یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے نہیں کہہ چکی ہوں۔
اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سے اس سے پہلے بھی کسی نے شادی کی خواہش کی ہوگی، لیکن چونکہ آپ ساوگو ہیں اسی لیے ان سے حقیقت بتا دی ہوگی۔ ان میں سے بعض تو کسی بھی کہا سنی سے پہلے ہی چلے گئے ہوں گے، اور یہ آپ کے ایسے حالات کی وجہ سے آپ کی توہین کی ہوگی۔ میرے خیال میں ان افراد کا گناہ اس سختی سے کہیں زیادہ ہے جو آپ اپنے بارے میں سوچتی ہیں۔ اس احساس کی وجہ سے ممکن ہے سخت حالات میں آپ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولیں۔
میں اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولتی، لیکن میں آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے خیالوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔
اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا تھا جو آپ کے لیے باپ جیسا تھا۔ کیا وہ بھی آپ کی طرح سوچتے ہیں کہ آپ نے ان کے سامنے شادی کی بات کی؟
میرے والد صاحب سفر پر ہیں۔
میں جستجو کے پیش نظر ان کے بارے میں چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟
اگر میں کہوں کہ میں ان کا نام بھی نہیں جانتی ہوں تو کیا آپ یقین کریں گے؟
تو پھر کس وجہ سے ان کو آپ اپنا باپ کہتی ہیں؟
وہ 10 سال سے زیادہ عرصے سے مجھے خط لکھ رہے ہیں، میں ان کو کاغذی باپ کہتی ہوں۔ وہ میرے ہر خوشی اور غم میں شریک رہے ہیں، میں ان کو اپنی عمر کے برابر جانتی ہوں، ایسا اپنے حقیقی والد کو بھی نہیں جانتی ہوں۔ اب اگر اجازت ہو تو میں چلوں۔ حاجی صاحب، علوی صاحب، علوی صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو جگا دیا، فزیو تھراپی کا وقت ہو گیا ہے۔
میں خواب دیکھ رہا تھا۔
کیسا خواب؟
ہر جگہ سفید ہو گئی تھی، جیسے برف پڑ رہی ہو۔
صرف برف؟ میرا مطلب ہے کہ دوسری کوئی چیز نہیں تھی؟ آپ کہیے تو میں آپ کے لیے حافظ کی فائل نکالوں۔
نہیں، ضرورت نہیں، جانتی ہو حاصل میں۔
آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
نہیں نہیں۔
اب جب کہ آپ جاگ چکے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم اپنا کام شروع کر دیں۔
نہیں، آج مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ جانتی ہوں، مجھے اپنی بیٹی یاد آ رہی ہے۔
عجیب ہے، میں سمجھتی تھی کہ آپ کا کوئی نہیں ہے، چونکہ جب سے آپ یہاں آئے ہیں تب سے صرف ڈاکٹر منصوری ہی آپ کی عیادت کو آتے ہیں۔
میرے گھر والے یہاں نہیں ہیں،
شاید وہ بیرون ملک ہیں۔
मेरा बहुत जी चाहता है कि उनके पास रहूं। जानती हूँ मेरी बेटी शादी करना चाहती है और उसका बहुत दिल चाहता है कि मैं उसकी शादी में शरीक हूँ।
ये तो हर बेटी की ख्वाहिश होती है।
लेकिन मैं शरीक नहीं हो सकता, मतलब और भी कोई नहीं है जो जानता हो।
आपके घर वाले भी?
मैं उनको परेशान होता नहीं देख सकता हूँ।
लेकिन क्यों? ये उनका फर्ज है कि इस हालत में वो आपकी मदद करें।
मदद? कौन सी मदद? मैं तो मरने वाला हूँ। अब ना मेरी बेटी कुछ कर सकती है और ना ही कोई और।
क्या हुआ?
थक गया हूँ।
अगर आप कहें तो इसी हालत में आपको इलेक्ट्रिकल मसाज दूं।
नहीं नहीं बेटी, शुक्रिया बेटी, बाद में कर लेना।
फिया वानिल्ला।
खुदा हाफिज डॉक्टर साहब। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम सलाम
डॉक्टर साहब
जी।
अकबरी साहब और उनके बेटे ने 7 बजे का टाइम लिया है।
बहुत अच्छा, जब आ जाए तो मुझे इत्तला कर दीजिएगा।
शुक्रिया।
तशरीफ लाइए।
शुक्रिया।
आपने क्यों जहमत की?
कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कितना छोटा और अच्छा क्लिनिक है, मेरा बहुत दिल चाहता था यहाँ आके देखूं।
खुश आमदीद, तशरीफ रखिए।
शुक्रिया। कितनी अच्छी पेंटिंग है, ये असली है डॉक्टर साहब?
मुझे नहीं लगता।
मजाक कर रहे हैं?
नहीं, मेरी नजर पड़ी और पसंद आ गई। मैंने उसमें नकल होने पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मुझे लगता है कि आपको असली चीजों में ज्यादा दिलचस्पी है।
ऐसा ही है, नफ्सियात के एतबार से ये सही है या गलत?
जी, असल पर तवज्जो देना अच्छी बात है, लेकिन उसकी अहमियत का अंदाजा लगाना अलग चीज है। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले आपने आजादा साहिबा के बारे में मुझे अच्छी मालूमात दी थी, क्या ये सारी बातें उनकी फाइल में से पड़ी थी?
मुझे उम्मीद है कि गलत फहमी ना पैदा हुई हो। मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि डॉक्टर मंसूरी के साथ उनका कोई रिश्ता है या नहीं।
नहीं मोहतरमा, गलत फहमी कैसी, इत्तेफाक से मेरी बहुत मदद की है।
इस लिहाज से तो मुझे खुशी हुई। वो बेचारी कोई बुरी लड़की नहीं है, लेकिन जिस माहौल में वो पली।
क्या आप उस माहौल से आगाह हैं?
ये कैसी बात है डॉक्टर, आप बेहतर जानते हैं कि हमारे पेशे में बीमारी की शिनाख्त और उसके बारे में फैसला करने के लिए जरूरी नहीं कि हम खुद भी बीमारी में मुब्तला हों। असल तजुर्बा है।
ठीक है, लेकिन जिस तजुर्बे की आप बात कर रही हैं उसने आपकी साबिका जिंदगी में मदद क्यों नहीं की? अलबत्ता मैं आपके माजी बारे में फैसला नहीं कर रहा हूं। बहरहाल नाकामी भी जिंदगी का एक हिस्सा है।
वो जिंदगी 6 महीने से ज्यादा नहीं चली और उसकी इब्तिदा ही गलत थी।
तो फिर इसे शुरू ही क्यों किया?
लगता है आप मुझे अपना मरीज समझ रहे हैं डॉक्टर।
आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कादरी साहिबा। बहरहाल बहुत सी गलतियों की वजह बीमारी नहीं होती है, लेकिन अच्छा है कि हम उनके बारे में बातें करें और मशवरा करें।
मेरी मुश्किल इन्हीं मशवरों की वजह से ही थी। मैंने अपने वालिदैन की बातों और उनके तजुर्बात पर भरोसा किया।
और आपने खुद कोई गलती नहीं की थी?
क्यों नहीं, मैंने भी गलती की, लेकिन उसकी सजा भी भुगत चुकी हूँ। मैंने हद से ज्यादा अपने वालिदैन पर एतमाद किया। मैं कभी खुद मुख्तार नहीं थी, कभी नहीं।
और अब अपनी मर्जी के मुताबिक चल रही है।
बिल्कुल, इंसानों की तकदीर उनके हाथ में है, क्या ऐसा नहीं है डॉक्टर?
मेरे ख्याल में यह भी गलती है जिसकी आप शिकार हो रही हैं।
वो कैसी?
इसलिए कि अपने जज्बात से फैसले कर रही हैं। جس خود مختاری کی آپ بات کر رہی ہیں اس کا تعلق ایک قلیل مدت سے ہے، اس کی کوئی جوڑ نہیں ہے، سمجھیں آپ؟ یہ اس پھول کی طرح ہے جو بہت جلد مرجھا جاتا ہے۔ یہ درخت آپ کو یاد ہے؟ اس نے بہت کٹھن اور سخت حالات میں نشوونما پائی ہے، شاید کافی عرصے تک اس پر بارش کا پانی نہیں برسا، ہوا خوش سالی، لیکن وہ ابھی تک کھڑا ہے، مضبوط ہے، اسے کہتے ہیں خود مختاری۔
معاف کیجئے گا ڈاکٹر صاحب، اکبری صاحب اور ان کے بیٹے تشریف لا چکے ہیں۔
میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گی، خدا حافظ۔
خدا حافظ۔
بیروز، بیروز، بیروز صاحب، حاجی سعید، ارے میرے خدا، حاجی یہاں کیا کر رہے ہو؟ حاجی السلام علیکم، میں ہوں عزیز، عزیز چیتا، تمہیں یاد ہے، میری آواز سن رہے ہو حاجی؟ ہاں ہاں، میں تمہاری آواز پر قربان جاؤں، میں عزیز ہوں۔ تم اس قدر بوڑھے کیوں ہو گئے؟ یہ کیا حالت بنا لی اپنی؟
تم ٹوٹ چکے ہو عزیز بیٹا،
قربان جاؤ حاجی، قربان جاؤں آپ کے حاجی۔
کیا ہوا عزیز؟ کیا تم بہروز کو تلاش نہیں کر رہے تھے؟
راتور صاحب، ڈھونڈ تو اس کو رہا تھا، لیکن تم نہیں جانتے ہو کہ مجھے کون مل گیا۔ میرے خدا تیرے کرم کا شکر۔
سلامت رہیے۔ السلام علیکم حاجی۔
علیکم السلام، ڈاکٹر راتور تم ہو؟
میں حاضر خدمت ہوں۔ عزیز صاحب، آپ تعارف نہیں کرائیں گے؟
کیا کیا کہوں، جتنا بھی کہوں کم ہے۔
تو پھر کچھ مت کہو،
میں آپ کے اسی اخلاق کا گرویدہ ہوں۔ یہ حاجی سعید جنگ کے کمانڈروں میں سے تھے، اس طرح نہ دیکھیے انہیں، یہ مرد میدان تھے، جب یہ کھڑے ہوتے تھے تم کا سر چھت سے ٹکراتا تھا۔ حاجی سعید، ڈاکٹر، حاجی سعید، خدا کے لیے کچھ کرو، حاجی،
کیا ہوا ہے؟
پریشان نہ ہو، ابھی بہتر ہو جائیں گے، یہ خدا کا بندہ کیمیاوی ہتھیاروں کا مارا ہے۔
ہاں، سن 83 میں حور العظیم میں زخمی ہوئے تھے، میں اس زمانے سے ان سے بے خبر تھا، ہم سب سمجھ رہے تھے کہ شہید ہو گئے، لیکن اب یہاں हॉस्पिटल के बेड पर।
आपको यकीनन गलतफहमी हो रही है, उनको ब्लड वार्ड से यहाँ मुंतकिल किया गया है।
कैसे मुमकिन है, इनके बदन के जख्म साफ बता रहे हैं।
डॉक्टर मैं थोड़ी देर उनके पास रह सकता हूँ?
नहीं नहीं अजीज साहब, उनको इस वक्त सिर्फ आराम की जरूरत है।
खुदा की कसम मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ मुझे उनके पास रहने दे।
मुमकिन नहीं है, अगर कादरी साहिबा यहाँ आ गई और आपको यहाँ देख लिया तो जरूर चिल्लाएंगी।
खुदा के वास्ते।
मोहतरमा कादरी को छोड़िए, मैं खुद उनसे बात कर लूंगा।
हाजी मैं तुम पर कुर्बान जाऊं, तबीयत बेहतर है तो।
अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त है?
वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ लाइए, बैठिए।
कहना चाहती थी कि अगर जहमत ना हो तो मुताली के लिए कुछ नए रेफरेंस बता दें।
क्या ये किताब पढ़ी है?
नहीं, लेकिन जब मैं छोटी थी तो उस वक्त इसका कार्टून देखा था। मेरी मुराद नफ्सियात से मुताल्लिक किताबें हैं।
मेरी सुनिए तो इस नावल को जरूर पढ़िएगा। ये एक नावल एक यतीम लड़की के बारे में है जिसकी कफालत एक अनजान शख्स ने की थी। बरसों वो समझती रही कि वो एक ख्याली बाप को खत लिखती है।
इसके बाद क्या हुआ?
बाद में उसे पता चला कि वो शख्स एक मालदार नौजवान है जो उसका आशिक है। अलबत्ता मुझे आपके इस पाकीज़ा एहसास और जज्बात का एहसास है जो आपको अपने वालिद के सिलसिले में है, लेकिन मेरे लिए हैरानकुन है कि आपने अब तक इसे नज़दीक से देखने की कोशिश क्यों नहीं की।
उनके इब्तदाई खुदूत मुझे उस वक्त मिले जब मैं 14-15 बरस की थी। शुरू में तो मैं उनके बारे में बहुत तजस्सुस करती थी, बहुत कोशिश की कि किसी तरह उनको पहचान लूं। एक मरतबा तो उन्हें ढूंढने के लिए मैं हेडक्वार्टर से भाग गई थी, लेकिन कामयाबी न मिली। मुद्दतों मैंने उनके खुदूत का जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने खत का सिलसिला पहले की तरह जारी रखा। इतने ज्यादा खतूत लिखे कि मैं भी होश में आ गई।
तो अब भी आप उनसे मिलना चाहती हैं?
हाँ, लेकिन अब पहले की तरह नहीं। मैं उनके खतूत की इस कदर आदी हो चुकी थी कि मुझे खौफ था कि अगर मैंने ज्यादा इसरार किया तो हमारा ये मुख्तसर सा ताल्लुक भी खत्म हो जाएगा। वो मेरे लिए एक रोशनदान की तरह थे जिसके जरिए मैं दुनिया को देख सकती थी।
दर हकीकत ज़रूरत के एक एहसास और गहरे ताल्लुक ने उस तजस्सुस को ख़त्म कर दिया। क्यों?
शायद।
लेकिन मुझे इस शख्स में एक राज दिखाई देता है जो बहुत पुरकशिश है। वो कौन है कि जिसने हत्ता अपनी मौजूदगी के बगैर आपको इस कदर मुतासिर कर दिया? यकीन कीजिए ऐसे वालिदैन भी हैं जो सुबह से रात तक अपने बच्चों के साथ होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों का इतना ज़्यादा एतमाद हासिल नहीं कर पाते हैं।
तो आपको अच्छी मालूमात हासिल हो गई हैं, है ना?
अलबत्ता यह भी मेरे काम का एक हिस्सा है, लेकिन इस शख्स का मसला इन बातों से कहीं ज्यादा अहमियत का हामिल है। मैं आपसे एक बात की इजाजत लेना चाहता हूँ।
इजाजत?
मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उन्हें तलाश करना चाहता हूँ। शायद दूर से ही सही, लेकिन मुझे काम करना जरूर है।
मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वो एक अरसे से सफर पर गए हुए हैं, शायद बैरूने मुल्क चले गए हों।
मैं उन्हें तलाश करके रहूंगा, चाहे दुनिया के जिस कोने में भी हूँ।
ठीक है, लेकिन मिलकर। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं उनको देखूँ।
इस दीवार का क्या हुआ? अब तक आधा काम बाकी है।
अभी भेजता हूँ सबको।
काम करो, थोड़ा तेज काम करो।
जरूर
इंजीनियर साहब, एक मिनट माफ कीजिएगा।
السلام علیکم.
السلام علیکم. کوئی خاص بات؟
نہیں، میں یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا کہ تم سے ملتی جاؤں.
خوش آمدید. لیکن لیکن یہاں کیوں آئی ہو؟ تم کہتی ہیں مجھے خود جاتا.
اصل میں میں چاہتی تھی کہ تنہائی میں ملوں.
اس طرف سے. مجھے یاد ہے آخری بار تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتی ہو.
مجھے بھی یاد ہے کہ تم نے کہا تھا ٹیلی فون کرو گے.
میں چاہتا تھا کہ تم ناراض نہ ہو. اور ہاں، امی کے کیا حال احوال ہیں؟
ٹھیک ہے. دیکھو مسعود، میں نے بہت سوچا. کیا تم اب بھی واپس لوٹنا چاہتے ہو؟
میں تو خدا سے یہی چاہتا ہوں نسرین. دیکھو، طلاق کے بعد میں نے بہت سوچا، میں نے بہت غور کیا. نسرین، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا.
دیکھو، تم نے شادی کے وقت مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے لیے گھر بناؤ گے، لیکن تم نے کبھی یہ کام نہیں کیا.
کیونکہ تم نے خود ہی مجھ سے کہا تھا کہ تم والدین کے قریب رہنا چاہتی ہو.
میں نے ان سے بھی بات کی ہے. میں نے ان سے کہا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے ان کی ننی بچی بن کے نہیں رہ سکتی. انہوں نے بھی مجھے نصیحتیں کی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں؟
ہاں، کیوں نہیں، لیکن دوبارہ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، یہ وعدہ تمہیں کرنا پڑے گا.
میں ایک پرسکون اور الگ زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، ایک ایسی زندگی کے جس میں کسی کی بھی مداخلت.
عزیز صاحب، میں تعزیت پیش کرتا ہوں. یہ بتائیے، کیا یہ آپ کا دوست واقعی کمانڈر تھا؟ میرا مقصد یہ ہے کہ اتنے خاموشی کے ساتھ کیوں عزیز صاحب؟
ہاسپٹل میں تو فوجی بن کر نہیں رہ سکتا ہے نا.
خدا ان پر رحمت نازل کرے. عزیز صاحب، یہ جو ان کا ہاسپٹل میں انتقال ہوا تو کیا شہید ہیں؟
اس کا انحصار فیصد پہ ہے، جو 50-60% سے زیادہ زخمی ہیں اگر اس حالات میں انتقال کر جائیں تو ان کو شہید ہی کہا جائے گا.
عزیز صاحب، آپ کتنے فیصد کی زخمی ہیں؟
پوچھنے کی کیا ضرورت، 50%. کیا تمہیں نہیں دیکھ رہا کہ وہ چل نہیں سکتے؟
یعنی کمر سے اوپر زخمی شہید نہیں کہلاتے؟
بس کرو، باہر. تم دونوں یہاں سے باہر نکلو. یہ کچھ نہیں کہتے تو تم نے مذاق بنا رکھا ہے. چلو باہر نکلو یہاں سے. تو باہر نکلو.
لو، تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟
سنا نہیں؟ میں نے کہا نکل جاؤ، نہیں تو میرے منہ میں جو بھی آئے گا میں تمہیں بک دوں گا، سمجھے کہ نہیں؟ یہاں سے نکلو، نکلو یہاں سے.
لگ رہا ہے پاگل ہو گیا ہے.
میں نے آپ کو بہت پریشان کیا عزیز صاحب، معاف کیجیے گا. اگر میں جانتا کہ آپ جنگی فوجوں میں سے ہیں تو میں آپ کو برا بھلا نہ کہتا. خدا ان پر اپنی رحمت نازل کرے.
السلام علیکم، تعزیت پیش کرتا ہوں.
وعلیکم السلام، شکریہ. بہتر ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے چھٹی پر چلے جائیں، چونکہ اس عرصے میں بہت زحمت کرنی پڑی آپ کو.
ڈاکٹر، کاش آپ نے ان کے بارے میں اور پہلے بتایا ہوتا.
20 سال تک خاموشی، دھیمے دھیمے ختم ہو گئے. انہوں نے آپ سے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟
نہیں، لیکن اب ان کے گھر والوں کو کیسے خبر کی جائے؟
گھر والے؟
جی ہاں، وہ کہتے تھے کہ وہ بیرون ملک ہیں. وہ کس قدر چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کی شادی میں شریک ہو سکیں.
ڈاکٹر، وہ واقعی کون تھے؟
اگرچہ میں سالہ سال ان کے ساتھ رہا، لیکن میں بھی ان کو پہچان نہیں پایا. نہ جانے ان کا دل کیوں چاہتا تھا کہ پہچانے نہ جائے.
اب انہیں کہاں لے جائیں گے؟
وصیت کی تھی کہ ان کے والدین کے پاس ان کو دفن کریں. دار آباد میں ایک روضہ ہے، وہاں آپ بھی آئیں گے نا؟
حقیقت میں بہت مصروف ہوں. آزادہ صاحبہ کو بھی ایک خبر دینی ہے، البتہ وہ بعد میں بھی دے سکتا ہوں.
اچھا، تو میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا ہوں. فی الحال خدا حافظ.
خدا حافظ.
میں نے جب کہ انہیں صرف ایک ہی مرتبہ دیکھا، لیکن وہ ایک دلچسپ انسان لگے. آپ کا پریشان ہونا بجا ہے.
مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہے. شروع میں میرا خیال تھا کہ جو آدمی مر رہا ہے اس کی کیا اہمیت ہے. مجھے لگا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے.
شاید اس وقت مناسب موقع نہ ہو، لیکن آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے. مجھے کاغذی باپ کا ایک پتہ ملا ہے.
مجھے یقین نہیں ہو رہا.
میں جانتا تھا. کیا اب تک آپ نے کسی اسفند یار راشدی کا نام سنا ہے؟
نہیں.
اپنے باپ کے خطوط میں یا اس سے ملتا جلتا کوئی نام بھی، یا کوئی بھی اس سے ملتا ہوا نام؟
اسفند یار راشدی، یہ میرے باپ کا نام ہے؟
نہیں نہیں، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے. لیکن یہ وہ شخص ہے جو گزشتہ چند برسوں تک امام خمینی رفاہی کمیٹی کے توسط سے تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا رہا ہے. ایک منٹ. والد کا نام فضل اللہ، تاریخ پیدائش 1956، زیادہ بوڑھا بھی نہیں ہے.
ان کا ایڈریس بھی ملا ہے؟
یہ اس پہلی کا سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے. وہ ہر مہینے الگ الگ شہر سے پیسے بھیجتے رہے ہیں. تبریز، اہواز، تنقبن، یہ چیز اس بات سے میل کھاتی ہے جو تم نے کبھی کہی تھی کہ وہ سفر پر گئے ہیں.
لیکن انہوں نے تو صرف آخری ختم سفر کے بارے میں لکھا تھا.
جانتا ہوں، ان سب کو ملا کر دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے. اتنا کافی ہے کہ تم ایک کھاتے دار کی حیثیت سے ان میں سے کسی ایک بینک سے رجوع کرو اور جس نے تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے ہیں اس کا ایڈریس پوچھ لو.
لیکن آپ نے تو کہا ہے کہ وہ ہر مرتبہ کسی دوسرے شہر سے پیسے بھیجتے تھے، کیسے ان کا مستقل ایڈریس مل سکتا ہے؟
بہرحال جب تک ہم قدم نہیں اٹھائیں گے تب تک نتیجہ نہیں نکال سکتے. حالیہ 6 ماہ کی مالیاتی رپورٹ کے مطابق انہوں نے 2 مرتبہ مسلسل تنقبن شہر سے اور وہ بھی ایک ہی برانچ سے پیسے بھیجے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ اسی شہر کے باشندہ ہیں.
کیا میں آپ کا شناختی کارڈ دیکھ سکتا ہوں؟
یہ لیجیے.
آپ شادی کے لیے لون لینا چاہتی ہیں؟
نہیں،
راشدی صاحب نے ہمارا کاروبار بالکل ختم کر دیا ہے. اس شہر میں جو بھی شادی کے لیے قرض لینا چاہتا ہے سیدھے انہیں کے پاس جاتا ہے.
لیکن ہم تو ان سے صرف چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں.
یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی. اس شہر میں اب جس سے بھی پوچھنے کی اسفندیار راشدی کہاں ہیں وہ سیدھے ان کے گھر لے جاتے. لیکن آپ کو ایک ایڈریس دیتا ہوں تاکہ آسانی سے وہ ڈھونڈ سکیں. وہ اس وقت وہیں ہوں گے، حیدری گیرج.
السلام علیکم خرم صاحب، آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟
ہم کون ہوتے اسفندیار صاحب، ان لوگوں کو آپ سے کام تھا.
مجھ سے؟ در حقیقت آپ لوگ جس کی تلاش میں، میں ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہوں. میں نے سخاوت و بخشش کے میدان میں ان کا ثانی نہیں دیکھا ہے.
لیکن وہ سارے پیسے آپ کے نام سے بھیجے گئے ہیں.
میں نے عرض تو کیا، یہ ایک اعتبار سے ان کے قسطوں کے پیسے ہیں. اس ایکسیڈنٹ کے بعد جس میں قصوروار ثابت ہوا تھا، میں ہاسپٹل میں داخل ہو گیا تھا. ایک جانب مجھے دیت دینی تھی اور دوسری جانب دوا اور ڈاکٹروں کی فیس. میں بہت مصیبت میں پھنس چکا تھا، قرض میں ڈوب چکا تھا. ان سخت حالات میں مجھے ایک صاحب ملے جنہوں نے ہماری مدد کی. اس کا کہنا تھا کہ وہ بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن جس نے بھی یہ کام کیا میں تا زندگی اس کا مرہون منت ہوں. اس نے میری دیت ادا کر دی. میں ہاسپٹل سے واپس آیا تو اس نے یہ دیا اور کہا جاؤ کمائی کرو اور ہر مہینے کی قسط میری بیٹی کے اکاؤنٹ میں ڈال دینا. میں نے کبھی وعدے خلافی نہیں کی، بالکل نہیں. جس شہر بھی گئے اپنے وعدے پر عمل کیا.
آپ ہم کو حقیقت کیوں نہیں بتا رہے راشد صاحب؟ آپ نے اتنے سارے نیک کام جو انجام دیے ہیں ان میں ایک لڑکی کو چند خط لکھنا زیادہ عجیب و غریب نہیں ہے جو آپ ہم سے چھپا رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
بیٹا میں کیا چھپا رہا ہوں، میں تو ٹھیک سے لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا.
آپ نے کسی اور سے کہہ کر لکھوائے ہوں گے. ہمیں شہر میں آئے ہوئے ابھی صرف 1-2 گھنٹے ہوئے ہیں. اسی مدت میں ہم آپ کی اتنی زیادہ تعریف سن چکے ہیں کہ کسی دوسری کہانی کا سننا ہمارے لیے تھوڑا دشوار ہے.
وائے ہوں مجھ پر، یہ بھلائیاں اور نیکیاں. میں سخی اور نیک انسانوں جیسے کام کرنا چاہتا تھا، لیکن زبان زد عام و خاص ہو گیا. اب میری سمجھ میں آیا کہ جس نے میری اور تمہاری مدد کی وہ کون ہے.
ہاں تو کون ہے؟
ایک سخی جس نے اپنا کام اس قدر اچھے طریقے سے انجام دیا کہ اس کی بیٹی بھی اس کا نام نہیں جانتی.
اچھا، جو آپ جانتے ہیں تو بتائیے نا.
مولا علی کی ولایت کی قسم، اگر میں جانتا تب بھی نہ بتاتا.
لیکن کیوں؟
ایک منٹ پہلے تک میں سمجھ رہا تھا اور صحیح بھی یہی ہے، اگر کسی نے تمہاری مدد کی ہو تو تم بھی کسی بےکس کی مدد کر دو، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ وہ سخی وہ ہے جو تمہاری مدد کرے اور کسی کو پتا بھی نہ چلے۔ میں چلتا ہوں۔
کم سے کم اتنا بتا دو کس ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا؟
طالقانی ہاسپٹل میں۔
کس سن میں؟
1993 میں، موسم سرما میں۔
یقین ہے؟
یقیناً 100%۔
جس شخص نے آپ کی مدد کی تھی وہ ایک ڈاکٹر نہیں تھے؟
اس سے زیادہ نہ پوچھو، خدا حافظ۔
اگر ہم تھوڑا سا اصرار کرتے تو وہ ہمیں بتا دیتے۔
میرے خیال میں جو کہنا چاہیے تھا وہ کہہ دیا ہے۔
ہمیں انہیں جانے نہیں دینا چاہیے، صرف ان سے ہی ہمیں کوئی سراغ مل سکتا ہے۔
تم جانتی ہو سن 1993 میں طالقانی ہاسپٹل میں کون کام کرتا تھا؟
میں کس طرح سے جانوں؟ اس وقت میں صرف 10 سال کی تھی اور اہواز میں تھی۔
میں ڈاکٹر منصوری کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ 1992 سے 1997 تک طالقانی ہاسپٹل میں انچارج تھے۔
کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر منصوری وہی کاغذی باپ ہے؟
السلام علیکم۔
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، سب خیریت تو ہے؟
نہیں، ڈاکٹر منصوری ابھی تک تشریف نہیں لائے۔
جہاں بھی ہو بس آتے ہی ہوں گے، 8 بجے ان کی میٹنگ ہے۔ آپ نے ان سے ٹائم لیا ہے؟
نہیں، لیکن میں ان کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، میں تھوڑی دیر ان کا انتظار کر سکتا ہوں؟
کیوں نہیں، تشریف رکھیے۔
تم ٹھیک تو ہو؟
کچھ حد تک مضطرب ہوں۔
پریشان نہ ہو، کچھ ہی دیر میں سب کچھ واضح ہو جائے گا۔
ڈاکٹر راتفر، آپ کی درخواست پر ڈاکٹر منصوری نے آرڈر جاری کر دیا ہے۔
شکریہ۔ تحریر پڑھی نہیں جا رہی ہے، تم پڑھ سکتی ہو کیا لکھا ہے؟ کچھ ہو گیا ہے؟
نہیں پتا، میں اپنے وارڈ میں جا رہی ہوں، اگر ڈاکٹر صاحب آئیں تو مجھے اطلاع کر دیجیے گا، میں ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتی۔
اسفندیار راشدی، ہاں مجھے یاد ہے، میں نے خود اس کی ضمانت کی تھی۔ جیسا آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو سب کچھ ٹھیک ہی لگتا ہے۔
مجھے یقین ہے کہ محترمہ آزادہ کو آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے۔ نہ جانے نیٹورک کیوں نہیں ہے، کیا میں آپ کے موبائل سے فون کر سکتا ہوں؟
لیجیے۔ مطلب آزادہ نے بھی آپ ہی کی طرح فیصلہ کیا ہے؟
ڈاکٹر صاحب، مسئلہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ سرسے کے دوران آپ نے اس بات کو چھپائے کیوں رکھا؟ یقیناً ثواب کی خاطر۔ ہیلو، ہیلو، معاف کیجیے، آزادہ صاحبہ وہاں ہیں؟ تعجب ہے، آدھے گھنٹے پہلے ہی وارڈ میں گئی تھیں۔ چلی گئیں؟ حیرت ہے۔
علمی اعتبار سے آپ کا تجزیہ تقریباً درست ہے، لیکن آپ نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ منطقی نہیں لگتا ہے۔
ہیلو، ہیلو، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ہیلو، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، کیا گاڑی میں ہے؟ آپ کو کیا مل گیا؟ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ دار آباد؟ وہاں کس لیے؟ ہیلو،
اسے کہتے ہیں منطقی نتیجہ۔
عجیب مصیبت ہے،
میرے خیال میں وہ صحیح ایڈریس تک پہنچ چکی ہیں۔
کون سا ایڈریس؟
بہتر ہے کہ ہم ان کے پاس چلیں، راستے میں تمہیں بتاتا ہوں۔
ڈاکٹر صاحب،
میں 1963 میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور سہف یونٹ کے ہیلتھ سینٹر میں جنگی زخمیوں کا علاج کیا کرتا تھا۔ بدر آپریشن سے چند دن قبل ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حاجی سعید اس زمانے میں غوطہ خور تھا اور ان کی ڈیوٹی دشمنوں کا پتہ لگانا تھا۔ ایک دن وہ ایک مشکوک ٹوکری کے ساتھ ہیلتھ سینٹر میں آئے۔ اس میں ایک نوزائیدہ بچی تھی جو سردی اور بھوک کی وجہ سے تقریباً مردہ حالت میں تھی، لیکن خدا کی مشیت اور دوسرے افراد کی مدد سے اس کو دوبارہ زندگی ملی۔ سعید کا کہنا تھا کہ اسے یہ بچی ایک کشتی میں پڑی ملی ہے۔ حاجی سعید کو اس بچی سے بہت زیادہ لگا ہو گیا تھا، لیکن اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے وہ اسے اپنے ساتھ واپس نہیں لے جا سکتے تھے۔ اسی لیے میں نے یونٹ کے ہیلتھ سینٹر کی مدد سے اسے زخمیوں کے ساتھ اہواز بھیج دیا تاکہ اسے یتیم خانے کے سپرد کر دیں۔ میں اور حاجی سعید بدر آپریشن کے آخری مرحلوں تک اس بچی سے بے خبر تھے، یہاں تک کہ دشمنوں نے اس علاقے پر کیمیاوی حملہ کیا۔ سعید اس حملے میں بری طرح زخمی ہو گیا، کسی کو بھی اس کے زندہ ہونے کی امید نہیں تھی، لیکن اپنے عجیب حوصلے کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے لگا۔ شاید تمہیں یقین نہ آئے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اس بچی کے بارے میں دریافت کیا، ہم نے اس کی مدد کی اور آخر کار اہواز کے ایک یتیم خانے میں وہ بچی مل گئی۔
لیکن ایک کیمیکل زخمی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟
سعید اپنے والدین کا اکلوتا بچہ تھا۔ جنگ کے آخری دنوں میں اپنے والدین کے انتقال کے بعد اس کے حصے میں بہت جائیداد آئی، البتہ وہ ان پیسوں سے کاروبار کرتے تھے، ایک نفع بخش کاروبار۔ انہوں نے اس میں ٹریکٹر سازی کی کمپنی کے آدھے شیئر امدادی کمیٹی کو دے دیے تھے۔
تو ان کے بیوی بچے؟
انہوں نے شادی نہیں کی تھی، وہ اپنی جسمانی حالت کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے، وہ جذبات پر مبنی کوئی نیا فرض اپنے ذمے نہیں لینا چاہتے تھے۔
لیکن محترمہ آزادہ نے اپنے کانوں سنا تھا۔
میرا خیال تھا کہ حاجی سعید انہیں دیکھنے کے بعد حقیقت بتا دیں گے، لیکن غالباً بات ٹال دی تھی۔
لیکن کیوں؟ وہ اپنی جسمانی حالت کے ساتھ اس طرح کام کیسے کر سکتے تھے؟
وہ چل پھر سکتے تھے، جب کبھی ان کی حالت بگڑتی تھی تو ہاسپٹل آ جاتے تھے۔ البتہ ہے، یہ ساری باتیں میں نے ان کے ہی منہ سے سنی ہیں۔ جنگ کے تقریباً 14 سال بعد اتفاقی طور پر میں نے انہیں طالقانی ہاسپٹل میں دیکھا۔ یہ 1380 کا واقعہ، اس کے بعد وہ صحت یاب نہ ہو سکے۔ اسفند یار راشدی کا واقعہ بھی وہیں پیش آیا۔ حاجی سعید نے جب اس کی حالت دیکھی تو مجھ سے کہا کہ میں وسیلہ بنوں اور اس کی مدد کروں۔ میں نے ان کے کہنے میں پوری کوشش کی۔
اور پھر جب آپ اس تحقیقاتی مرکز کے سربراہ بن گئے تو آپ انہیں یہاں لے آئے؟
یہ معمولی سا کام تھا جو میں ان کے لیے کر سکتا تھا۔
محترمہ آزادہ کی ٹرانسفر کی تجویز آپ کی تھی یا حاجی کی؟
در حقیقت میں نہیں جانتا تھا کہ آزادہ کون ہے، یہاں تک کہ خود حاجی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا۔ تب مجھے پتا چلا کہ حاجی ان کی مالی امداد کرتے اور ان کے ساتھ خط و کتابت کرتے تھے۔ ان آخری دنوں میں ان کا دل بہت چاہتا تھا کہ وہ لڑکی ان کے پاس ہو جسے انہوں نے اپنی بچی کی طرح پالا ہے۔
اگه دیر اما چه خوبه، حتی اسم تو رو دیدم، موج دریا روی سنگ پدر کاغذی من، پدر قصه کاغذ و قلم، تو نیومدی سراغ تو مدم، سایه سار بی کسی شد واسه دختر سرگشته هور و بلم. عجبی نیست واسه ما رو خاک تو، بذار تا پرنده اتراق کنه، گل باجه ها تو شب نه بزنه، عشقامو رو نام سنجا کنه. اگه دیر اما چه خوبه، حتی اسم تو رو دیدم، موج دریا روی سنگ پدر کاغذی من.
در قصه کاغذ و قلم، تو نیومدی سراغ تو مدم، سایه سار بی کسی شد واسه دختر سرگشته هور و بلد. عجبی نیست واسه ما رو خاک تو، بذار تا پرنده اتراق کنه، گل باجه ها تو شب نه بزنه، عشقامو رو نام سنجاق کنه.